جن حضرات نے پوچھنے وہ پہلے پرچی بھیج دیں تاکہ پرچیوں کا دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جائے. طبیعت کافی گڑبڑ چل رہی ہے, بخار نزلہ. بیان کا ارادہ نہیں تھا لیکن عین ایسے وقت پہ پھر خیال آیا ناغا کرنے کا کہ اس وقت پھر خیال ہوا کہ کوئی دوسرا کوئی متبادل ان کے لیے تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر کو گلا دکھایا, اس نے کہا دو چار دن خراب رہے گا, پتہ نہیں کوئی وائرل ہے کیا ہے. ڈاکٹروں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا دوا کھائیں تو بھی رہے گا خراب دو تین دن, دوا نہیں کھائیں تو بھی رہے گا. کہا دوا کھائیں گے تو تین دن میں ٹھیک ہوگا, نہیں کھائیں گے تو دو ہفتے میں ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر کی رپورٹ ہے یہ. تو اس لیے مختصر بیان کروں گا, ناغے سے بچنے کے لیے ناغے کی بے برکتی ہوتی ہے. سوالات پہ زیادہ زور لگاؤں گا کہ جو سوالات ہیں ان کا جواب دے دوں. صرف ناغے سے بچنے کے لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا معمول تھا روزانہ ایک مخصوص وقت میں تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے. تصنیف و تالیف سمجھتے ہیں نا, ہے بھائی, کتاب لکھتے تھے. اردو کا حال لوگوں کا ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اب میں آپ سے پوچھ لوں تصنیف اور تالیف میں کیا فرق ہے, تالیف کسے کہتے ہیں اور تصنیف کسے کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے. شاید بعض کتابوں کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے مصنف اور بعض کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے مؤلف. مصنف کسے کہتے ہیں اور مؤلف کسے کہتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. مصنف کہتے ہیں کسی کتاب کو اپنی دماغ سے پورا تصنیف کرنے والا, اس میں پورا مضمون جو ہے نا وہ رائٹر کا ہوتا ہے, رائٹر کا پورا ایک نظریہ دیتا ہے وہ لوگوں کو اور اسی پر جو ہے وہ اس کی دلائل بھی اسی کے ہوتے ہیں. اور مؤلف کہتے ہیں کہ ایک موضوع پر مختلف چیزوں کو ایک کتاب میں جمع کر دینا. تالیف کا لفظ نکلا ہے الفت سے, الفت. الفت پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں, محبت کو, کسی کی طرف طبیعت مائل ہو جائے, محبت ہو جائے, اس کو الفت کہتے ہیں. الفت سے نکلا ہے تالیف. الفت کا لفظ یاد رکھنے کے تالیف کا لفظ یاد رکھنے کے لیے الفت ذہن میں رکھیں, الفت سمجھنے کے لیے الفی. الفی کیا کرتی ہے, جوڑنے کا کام کرتی ہے, جوڑنے کا. تو الفت میں بھی یہی ہوتا ہے, محبت جوڑ, جہاں جڑتے ہیں دل جڑتے ہیں تو آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے, انسان اس کی محفل میں بیٹھتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. تو تالیف کا مطلب کیا ہوا, الفت پیدا کرنا یعنی جمع کرنا. تو آپ نے کسی موضوع سے متعلق پہلے سے مواد مختلف کتابوں میں موجود تھا, وہ مواد کہیں کسی کتاب میں یا تحریر میں اکٹھا کر دیا, جمع کر دیا, تو اس عمل کو تالیف کہا جاتا ہے, تالیف. اور ایسا کرنے والے کو مؤلف کہا جاتا ہے, مؤلف. اس کی مثال ہے جیسے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے, رحمہ اللہ تعالی نے ریاض الصالحین کی تالیف کی ہے, تصنیف نہیں کی ہے. اس لیے کہ جو بہت ساری احادیث مختلف موضوعات پر تھیں ان تمام احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. حدیثیں پہلے سے موجود ہیں, غیبت پر حدیثیں موجود ہیں, تو ایک عنوان کے تحت غیبت کی جتنی حدیثیں وہ سب وہاں جمع کر دیں, تو اس کو کیا کہا جائے گا, تالیف. اور تصنیف کا مطلب کسی کتاب کو باقاعدہ خود اپنی تحقیق کر کے لکھنا اس کو. تو اس لیے تھوڑا سا یہ اردو سے اتنی واسطہ رکھیں, تالیف اور تصنیف میں فرق. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے بات ہوئی تھی یہ, ہاں, حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت میں کسی کتاب کی تصنیف کرتے تھے یا تالیف کرتے تھے. تو ایک دن ان کے استاد تشریف لائے ان سے ملاقات کے لیے. ظاہر ہے استاد ہیں تو اپنا کام کاج چھوڑ کے ان کے پاس چلے گئے, بلکہ کام کا چھوڑ کے نہیں, کام میں بھی مشغولیت کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا, اپنے استاد کے پاس چلے گئے. تھوڑی دیر استاد کے پاس بیٹھے اور اجازت لی کہ حضرت صرف دو منٹ کا کام ہے, دو منٹ کا کام ہے, ابھی واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ, ممکن ہے کہیں واش روم جانا ہو یا کوئی ایسا ضروری کام ہو. گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. استاد نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ فرمانے لگے کہ میرا اس وقت معمول ہے اپنی کتاب کی تصنیف کا, تو میں صرف اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دو لفظ لکھ کے آ گیا ہوں. آ اس لیے گیا کہ ظاہر ہے استاد تو استاد ہے, اس کی خاطر تو سارے کاموں کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے. تو ناغا اس لیے نہیں کیا کہ جب ایک ناغا ہوتا ہے نا پھر انسان سستی کو کھینچتی ہے. ایک چھٹی کرو آفس سے, اگلے دن دوبارہ چھٹی کرنے کا دل چاہے گا. اسکول سے, کالج سے, مدرسے سے چھٹی کرو تو دوبارہ چھٹی پہ چھٹی. انسان سمجھتا یہ ہے کہ دو چار ٹلے مار کے جو ہے نا طبیعت میں قرار آ جائے گا. قرار نہیں آتا. خطبہ بھی نہیں, میں نے نہیں پڑھا اور بیان شروع ہو گیا تمہید میں ہی. میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اسی کو تھوڑا سا آج چلا لیتا ہوں میں. بیان کے تو چھٹی کرنی تھی نا, ناغا کرنا تھا, تو ناغا ہی سمجھیں اس کو. اور یہ دوسرے ٹاپک پر بات جا رہی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں, بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت کام نہیں ہوتا ہم سے, کوئی بھی کام, نماز پڑھنا چاہیں وہ نہیں پڑھی جاتی, کوئی معمول شروع کرنا چاہیں وہ نہیں ہوتا. جو لڑکے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا. تو ایک فارمولا بتا رہا ہوں, فارمولا, اس سے سارے کام ہو جائیں گے, سارے کام ہو جائیں گے. دیکھو جس کام کا شوق ہوتا ہے نا اس کے لیے تو کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. جلیبیاں کھانے کا شوق ہے کسی کو, اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی تمہید نہیں باندھنی پڑتی اور اس کے کسی بزرگ سے پوچھنا نہیں پڑتا, حضرت حکیم نے کہا ہے کہ دودھ جلیبی کھایا کرو تو کیسے کھاؤں, میرا دل نہیں چاہتا. وہ تو سب کا دل چاہتا ہے دودھ جلیبی کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام اکثر وہ لگائے جاتے ہیں ذمے جن کاموں کا ہمارا دل نہیں لگتا. تو ہمارے تمام اکابر کا, بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے اور یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کام کا شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, کمپلیٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا. یاد رکھو, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات ہوں. کسی بھی کام میں قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا بہت آسان ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے کہ اس کام میں تمہیں اتنا ٹائم لگے گا, بڑا مشکل لمبا چوڑا کام ہے, کون کر سکتا ہے یہ؟ تو شیطان کو یوں کہا کریں کہ میں کام کمپلیٹ نہیں کروں گا, صرف شروع کر کے واپس آ جاؤں گا. نہیں یاری میرا خیال ہے, کیونکہ جب ایک دفعہ شروع کر لیا نا تو مارے کا سر ہو گیا. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نماز چار رکعت, عشاء کے چار فرض, کتنا مشکل کام, دو سنت ہے کم سے کم نماز جو ہے نا, عشاء کی چار فرض, دو سنت, تین وتر. اب ایک دفعہ ہمت کر کے آپ مسجد میں آ گئے یا مسجد کی طرف چل نکلے, اب سارا کام آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. صرف ایک دفعہ یہ ارادہ کرنا کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جاؤں اور اس ارادے سے چل پڑنا, پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. اس کے بعد تو جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کے واپس آ گیا ہوں میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلا قدم, تو پہلا قدم یہ سوچ کے اٹھا لیا کرو کہ بس پہلا ہی قدم اٹھاؤں گا. شیطان سے اس طرح سے مقابلہ. جو لوگ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ہم نے یہ بھی ماہرین سے سنا ہے جو پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنے ہیں, ان سے سنا ہے یہ, اور یہ حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں ایک کمرہ بناؤ, اس میں کتابیں وتابیں لا کے رکھ لو اور روزانہ ٹائم متعین کر کے کرسی پر کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, بلے بند کر کے واپس آ جاؤ. تھوڑے دن تک اس کام کی عادت اگر پڑ گئی تو سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہو گئے. صرف یہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, سمجھ رہے بات کو؟ اس مقام تک پہنچنا مشکل ہے. اس میں ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ بھی سناتا ہوں. حضرت کو عادت تھی تہجد کی, بہت پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن طبیعت خراب تھی, رات کو بہت سستی طبیعت میں ہوئی, طبیعت خراب, بخار ہے تھا یا کیا بیماری تھی. تو اپنا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ سوچا جب میری رات کو آنکھ کھلی کہ چھوڑو آج ناغہ کر لو تہجد کا, اور میں نے عرض کیا نا ناغے سے نقصان ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سوچنا شروع کیا, اب ظاہر ہے شیطان سے مقابلہ شروع ہے, کہتے ہیں میں نے شیطان تو کہہ رہا تھا سوتے رہو ہمیشہ تو پڑھتے ہی ہو, آج چھوڑو ناغہ کر لو, سردی بھی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان سے کہا کہ صرف اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, یہ آپ کو بھی نسخہ بتا رہا ہوں, کسی سے فجر نہیں پڑھی جاتی یا تہجد کا شوق ہے اس کو, تہجد کی بات میں نہیں کرتا, فجر ہی پہ ہی لے آئے, وہ فجر پڑھ لیں بڑی بات ہے, تہجد تو پھر اگلا مقام ہے, فجر نہیں پڑھی جاتی نا, وہ بھی یہ نسخہ. رات کو جب آنکھ کھلے تو تھوڑی دیر کے لیے صرف شیطان کو اتنا کہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھوں گا, کھڑا ہو کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھوں گا, صرف بیٹھنے میں کیا جا رہا ہے بتاؤ, اس میں کوئی پرابلم, کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں, کوئی مشکل ہے اس میں؟ آپ سوتے ہوئے آدمی کو کہیں اٹھ کے بیٹھ جائے پھر سو جانا دوبارہ, کوئی مشکل کام ہے؟ دو منٹ کے لیے اٹھ جانا کیا مشکل ہے, بلکہ اور مزہ آتا ہے دوبارہ سونے میں. پھر تو اٹھ کے بیٹھ گئے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اپنا واقعہ بتا رہے ہیں, میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ بس بیٹھوں گا, بس سو جاؤں گا دوبارہ. بیٹھنے کے بعد خیال آیا کہ کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤں گا دوبارہ. اے بھائی, کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ سب پڑھیں گے. بیٹھ گئے, بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ صرف ایک دفعہ کھڑے ہو کے ذرا کپڑے جھاڑ لوں. لیٹے لیٹے خیال آئے نا کہ میں کھڑے ہو جاؤں, یہ تو نہیں ہوگا. شیطان کہے گا یہ اتنا مشکل کام, کشمیر کو آزاد کرانا آسان ہے اور لیٹے ہوئے آدمی کا ایک دم کھڑا ہو جانا. سست آدمی کی حالت یہی ہوتے ہیں, سست آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو سوتے ہوئے کو اٹھانا وہ پولیس بلوانی پڑتی ہے, ورنہ وہ نہیں اٹھتا. یہ جو آج کل صبح اٹھ جاتے ہیں نا نوجوان, یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ سو سو کے تھک چکے ہوتے ہیں, اتنا سوتے ہیں کہ تھک چکے ہوتے ہیں. تبھی ایک کاروبار کے ٹائم بھی 12-1 بجے تو کاروبار کا آج کل وقت شروع ہوتا ہے, سو سو کے تھک چکے ہوتے ہیں. تو صرف کتنا کرنا ہے بھائی, جب بیٹھ گئے, اب بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کھڑے ہونا آسان ہے, تو صرف کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑ لیں. بولے میں جھاڑ جھوڑ کے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھوں گا, تھوڑا سیٹ ہو کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. جب کھڑے ہو گئے تو فوراً سوچیں اگر واش روم میں پیشاب وشاب کر لوں, جا کے تھوڑا سا واش روم استعمال کر لوں, پھر آگے لیٹ جاؤں گا, چلے جائیں واش روم تک. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو میں ایسے ورغلاتا رہا, سمجھاتا رہا. اصل میں تو ورغلا نفس کو سمجھا رہے تھے نا, لیکن طریقہ وہی تھا جو شیطان کے ورغلانے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں وضو خانے تک گیا, پھر میں نے کہا وہ وضو کر کے سو جاؤں گا, آج تہجد کا ناغہ ہے, صرف وضو کروں گا اور وضو کے بعد سو جاؤں گا. مصلی پہلے سے بچھا کے رکھتے تھے رات کو, کیونکہ شیطان یہاں بھی سستی دلاتا ہے کہ بھائی مصلی کون اٹھائے رات کے وقت اندھیرے میں, کون بچھائے, یہ بھی بڑا لمبا پروسیس ہے. تو یہ اکابر جو تھے نا یہ مصلی پہلے سے بچھا کے رکھتے تھے تاکہ یہ کم از کم پہلے سے تیاری ہو. تو اب کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے وضو کر کے شیطان کو سمجھایا کہ میں وضو کر کے دوبارہ سو جاؤں گا. کہہ رہے ہیں وضو کر کے میں آیا اس سائڈ سے جو مصلی کی طرف سے, ٹھیک ہے, سستی ہو رہی ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, لیکن اس سائڈ سے میں بستر کی طرف آیا جو مصلی کی طرف سے گھوم کے آ رہی ہے. جیسے ہی مصلی میں پہنچا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی, ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے. اب نیت باندھ کے تو پھر انسان مکمل کر کے ہی چھوڑتا ہے نا. تو بھائی یہی طریقہ اختیار کر لو فجر کے بارے میں. آپ کہیں گے یہ طریقہ تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ جب رات کو آنکھ کھلے اٹھ کے بیٹھیں تو صحیح, ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. آنکھ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ الارم والی گھڑی لگائیں اور الارم کو اپنے آپ سے دور رکھیں, اور الارم ایسا ہو کہ اگر بند نہ کیا تو محلے والے اٹھ کے آپ سے بند کریں, اتنا تیز الارم ہو, ایسا الارم ہونا چاہیے. وہ پرانے میں زمانے میں گھڑی آتی تھی چابی والی, آج کل نہیں آ رہی, چابی والی گھڑی آتی تھی. میں نے صدر میں بہت تلاش کی تو مجھے اس سے ملتی جلتی یہ گھڑی مل گئی. تو وہ اس گھڑی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے دور الماری پہ اوپر رکھ کے سو جائیں, صدر میں ملتی ہے وہ, वो वाली वो वैसी तो नहीं है जैसे पहले आती थी मजबूत, अब थोड़ी सी चाइना वाइना की आ रही है, लेकिन अलार्म तेज बजता है उसका। तो आपने दूर रख दी, दूर रखने का फायदा यह होगा कि जब जोर से अलार्म बजेगा, आपने अगर उठ के नहीं बंद किया, सबसे पहले बीवी की सलावातें सुनने को मिलेंगी, एक एक करके बच्चा उठना शुरू होगा, वो जो चीं पैं, और एक दफा बच्चों का अलार्म बजना शुरू हो जाए, उसे फिर किसी तावीज और रूहानी इलाज से भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो समझते ही नहीं है, वो नहीं देखते कि ये किस मकसद के लिए था, ये अनब्बा को नमाज में उठाने के लिए था, उठ गए या बंद हो जाओ, वो बंद नहीं होंगे। घड़ी तो बटन दबाओ बंद, ऑन का बटन ऑफ कर दो, घड़ी क्या हो जाती है, बंद। लेकिन बच्चों का जो अलार्म है वो बंद नहीं होता। तो इस खौफ से कि कहीं बच्चे ना उठ जाए, आपको बहरहाल उठ के अलार्म बंद करना पड़ेगा। इतना दूर अलार्म होना चाहिए कि आप चल के जाएं और उसका बटन बंद करें। कल ही पहली फुर्सत में सदर से ये घड़ी खरीद के ले आए आप लोग, और जिस दुकान से खरीदें उसको मेरा बताएं कि, ताकि मैं जब खरीदने जाऊं ना तो मुझे डिस्काउंट पे मिले, सही, इतना माल उसका बिकवा रहा हूं मैं। तो आप अलार्म बंद करके उसके बाद फिर वही, अब वो इसका एक फायदा ये होगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है ना जदीद, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो जो पहले दो मरहले थे ना वो गरीबी में हो गए खुद बखुद ही। पहले तो आपको ये था ना उठ के बैठे, फिर बैठ के ये सोचें कि सिर्फ खड़े होके मैं वापस लेट जाऊंगा, ये दोनों मरहले आपके मुकम्मल हो जाएंगे किससे, अलार्म वाली घड़ी से। आप उठ के चल के जाएंगे, अब सिर्फ एक वॉशरूम जाना रह गया, तो वो जाए घूम फिर के वापस आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है, इंसान फजर तो दूर की बात तहज्जुद ही पढ़ लेता है, पढ़ाई के लिए कोई है, पढ़ने के लिए भी यही नुस्खा है, बैठ जाए जगह पे जाके, तीन चार दिन तक बैठे रहे तो खुद थोड़ा थोड़ा ख्याल आना शुरू होता है, यार देख लो क्या है इसमें। जितने भी लोग कामयाब दुनिया में गुजरे हैं सारे इसी तरीके से गुजरे हैं। तो ये सवालात देने मेरा ख्याल है आज बयान का नागा करते हैं, ये सवालात के जवाबात, बयान तो हो गया, नागा तो नहीं हुआ। अच्छा जी, ये भाई किसी ने देखा ख्वाब में बहुत खून है और इधर उधर भाग रहे हैं, और फजर की अजान हुई, नमाज के लिए उठने लगी, तो उस वक्त ये ख्वाब देखा। मेरी नवासी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और कनाडा में रहती है, जब से पाकिस्तान से गई है बहुत माँ बाप से नफरत करती है और एक घर से वगैरह वगैरह वगैरह। भाई ये मैंने इनका सवाल पूरा पढ़ लिया, पढ़ के सुना नहीं रहा मैं, कोई घरेलू मसला है। इसके लिए तो दुआ कर सकते हैं, जो आपके जो घरेलू मसला आपने जिक्र किया, अल्लाह ताला आपके उस मसले को हल करे। कह रहे हैं कोई वजीफा बता दें, वजाइफ में नहीं बताता, सबसे बेहतर वजीफा है सलातुल हाजत पढ़ के, दो रकत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। जो आप लोग इतने सारे लोग आए ना दरस कुरान सुनने, आप लोगों को इश्काल होगा, मौली साहब दरस नहीं दे रहे, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं हिम्मत करके बुखार की हालत में आया हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम ले लें, ठीक है। आज नागा हो गया लेकिन इसमें आप ही के फायदे के लिए, सेहत है तो फिर सब कुछ है ना इंसान के लिए। दूसरा जो इन्होंने ख्वाब देखा है, तो मेरा बयान है ख्वाबों की हकीकत, मेरी वेबसाइट है मुफ्ती तारिक मसूद .com, उस पर आप ख्वाबों की हकीकत लफ्ज लिखेंगे तो एक बयान आएगा, उसमें मैंने होलसेल के हिसाब से तमाम किस्म के ख्वाबों की ताबीर बता दी होलसेल के हिसाब से, तो वो सुने, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, अपनी ताबीरें पता चल गई उससे लोगों कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, तो वो सुन लें। और उसमें ये भी बताया कि आइंदा ऐसे ख्वाब ना आए, ये तरीका भी बताया, तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ख्वाब में जो खून आना है या छिपकली आना या सांप आना, ये इंसान तबी तौर पे परेशान होता है तो ये चीजें आती हैं, इन ख्वाबों की ताबीरों में नहीं लगना चाहिए। जुमे के दिन दूसरी अजान राइज हुई और गैर मुकल्लिदीन हजरात कहते हैं कि जुमे की अजान हजरत उस्मान के दौर में राइज हुई, माज अल्लाह हजरत उस्मान ने बिदत का से यानी बिदत की बुनियाद रखी। अहले हदीस हजरात के इस बारे में दो मजहब हैं, बाज अहले हदीस हजरात भी इसके कायल हैं दूसरी अजान के, लेकिन अहले हदीस हजरात का कोई एक मसलक नहीं है जिस पे सब मुत्तफिक हों किसी भी मसले में, क्योंकि एक मसलक है नहीं, कोई एक उसूल फिका नहीं है, कोई एक जाब्ता नहीं है। तो अहले हदीस हजरात के हर आलिम की एक अपनी मुस्तकिल राय होती है जो दूसरे आलिम से मुख्तलिफ होती है हर हर मसले में, सिवाय चंद एक मसाइल के। بلکہ جن مسائل میں ان حضرات کے علماء کا اتفاق ہے ان میں بھی تفصیل میں پھر اختلاف، جیسے رفع الیدین میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن رفع الیدین فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، رکن ہے، یہ اس میں ہر ایک کی رائے مختلف. تو اہل حدیث حضرات کے بارے میں جو الزام لگایا ہے کہ یہ جمعے کی دوسری اذان کے قائل نہیں ہے، سب اس طرح نہیں ہے، بہت سے اہل حدیث علماء جمعے کی دوسری نماز کے قائل ہیں، اور جو قائل نہیں ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی. جمعے کی اذان کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت عثمان نے. لہذا معاذ اللہ یہ عمل بدعت ہے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی جو علامت بیان کی ہے اس میں اپنے ساتھ صحابہ کو بھی ملایا ہے. صحابہ نے پوچھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں کون جنتی ہے، کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے یا وہ بریلوی ہوں گے یا وہ شیعہ ہوں گے یا وہ سنی ہوں گے یا وہ فلانے ہوں گے، یہ نہیں بتایا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سب اپنے آپ کو کیا کہتے؟ سب دیوبندی نام رکھ لیتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ وہ بریلوی ہوں گے تو سب کیا ہوتے؟ بریلوی نام. تو آپ نے علامت بتائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ علامات دیکھے جائیں گے، نام نہیں دیکھا جائے گا. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں. صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف، صحابہ کا اختلاف ہو، اس میں تو مجتہدین کو اجازت ہوتی ہے کہ کسی صحابی کی رائے کو لے لے اور دوسرے صحابی کی رائے کو چھوڑ دے. لیکن جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہے تو پھر اس مسئلے میں صحابی کی رائے سے اختلاف کرنا اس حدیث کی مخالفت ہے. ما انا علیہ، فرمایا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو جب سب صحابہ کسی فیصلے کو تسلیم کر لیں، آپ اگر اس کے خلاف چلیں گے تو آپ اس حدیث سے خارج ہو جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دوسری اذان کا قانون بنایا، دوسری نہیں بلکہ پہلی اذان، دوسری تو ہوتی تھی نبی کے دور میں، یہ جو پہلی اذان ہے نا جو تھوڑا دیر پہلے ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عثمان نے جب یہ فیصلہ کیا ہے، تمام صحابہ نے دل و جان سے اس کو قبول کیا، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. اب اس کی دلیل دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. جب تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا، پوری دنیا میں رائج ہو گیا، کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا دمشق، کیا شام، کیا مصر، کیا ہندوستان، پوری دنیا میں رائج ہو گیا، وہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. اب اگر آپ اس سے خروج کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امت ناجیہ جو ہے، جو فرقہ ناجیہ، ناجیہ کا مطلب نجات پانے والا، تو آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دلیل تو یہ ہو گئی. حضرت عثمان کے پاس اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل تھی یا نہیں تھی؟ بس حضرت عثمان کا فیصلہ جب آ گیا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی صحیح تاویل کریں اور اس فیصلے کو قبول کریں. اس لیے ہم دو اذانوں کو سنت سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کام کیا تھا یہ دلیل کے لحاظ سے بھی درست تھا. یہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سوالات بہت زیادہ میرے پاس آتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا تاکہ اس پہ ایک آپ کلپ تیار کر لیں تاکہ جب بھی یہ سوال یہ آئے تو اس کو یہ جواب بھیج دیا جائے. کیونکہ یہ جو آج کل باطل فرقے کام کر رہے ہیں نا مختلف ناموں سے، یہ نئے نئے مسائل اٹھا رہے ہیں، نئے نئے جو مسائل امت نے جن کی فائلیں لپیٹ کے رکھ دی ہیں کہ اب ان پہ بات نہیں ہوگی، ان فائلوں کو دوبارہ کہتے ہیں نا بھی پرانے کیس دوبارہ نکال رہے ہو، پرانے کیس تاکہ اختلاف ہو، انتشار ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو جو کام امت کر چکی ہے، جن کاموں سے فارغ ہو چکی ہے، اب نئی بحثیں ہونی چاہیے. آپ نئے مسائل ہیں امت کو، نئے چیلنج ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی اسلام دنیا میں دفن ہو رہا ہے، اس کو کیسے بچایا جائے، مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے دوسری اذان بدعت، تو پہلی اذان بدعت، اور وہ جناب نئے نئے مسائل اس میں چھیڑنا، تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے امت کی. تو پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ صحابہ کا اجماع. دوسرا جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دو اذانیں کی ہیں تو وجہ اس کی ہے کہ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بلانا. حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آبادی کم تھی، کم آبادی تھی، جمعے کی ایک اذان لوگوں کے لیے کافی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے وہ آ کے فوراً تیار ہو کے آ جایا کرتے تھے. اب بازار بڑھ گئے ہیں، لوگوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، اب دعا دوسری اذان اگر دی جائے تو بہت سے لوگوں کو اتنا موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے جلدی سے خطبے کے دوران خطبے سے پہلے پہنچ جائیں۔ خود حضرت عثمان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان پہنچے درمیان میں، حضرت عمر نے غصہ ہوئے ان کے کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچ رہے ہیں، اتنی تاخیر سے کیوں پہنچ رہے ہیں، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، آپ جمعے میں اتنی دیر کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے۔ حضرت عثمان نے بیان کیا، امیر المومنین میں نے اذان سنی اور میں غسل کیا، نہیں غسل نہیں کیا تھا، انہوں نے اذان سنی ہے اور میں وضو کر کے مسجد میں پہنچا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک اور تنبیہ کر دی کہ صرف آپ نے وضو کیا، غسل نہیں کیا، جمعے کے دن تو اللہ کے نبی نے غسل کا بھی حکم دیا ہے۔ تو خود حضرت عثمان پر بھی یہ بات گزر چکی تھی کہ بھائی اب دوسری اذان جو ہوتی ہے اس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جب پتہ چلتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پہنچ سکے۔ لہذا تو عثمان نے اعلان کیا کہ جمعے کے دن ایک تھوڑی دیر پہلے بھی ایک اذان ہوگی، اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھائی جمعے کا وقت ہو رہا ہے، سارے کاروبار چھوڑ چھاڑ کے جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، اور دوسری اذان ہوگی وہ بالکل یہ بتانے کے لیے کہ بس اب خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ حکمت تھی حضرت عثمان کے پیش نظر، اور حضرت عثمان نے یہ کام اس لیے کیا کہ اذان کا مقصد ہے لوگوں کو مطلع کرنا، اگر ایک دفعہ اطلاع نہیں ہو رہی تو دو دفعہ نہیں ہو رہی، تین دفعہ بھی ہو سکتی ہے اذان۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں، سنا ہوگا اپنے بڑوں سے کہ حرمین میں، یہ تو اب لاؤڈ اسپیکر آ گیا نا اس لیے ایک اذان ہوتی ہے، ورنہ حرم میں ایک نماز کے لیے چار اذانیں ہوتی تھیں، چار اذانیں حرم مسجد حرام کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے، چاروں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا تاکہ ادھر بھی آواز پہنچ جائے، ادھر بھی آواز پہنچ جائے، ادھر بھی آواز۔ رائیون کے اجتماع میں آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ جب کیونکہ اسپیکر پہ اذان نہیں ہوتی تو اذان سے پہلے جہاں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، اذان کا تکرار مشروع ہے، ایک اذان کافی نہیں ہے، آپ دو بھی دے سکتے ہیں، تین بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں والوں کو آواز نہیں پہنچتی تو ایک مؤذن ادھر کھڑا ہو کر اذان دے دے، ایک ادھر کھڑا ہو کر اذان دے دے، ایک ادھر، یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے، اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان کا فیصلہ، وہ بھی خلفاء راشدین میں داخل تھے اور اس کو سب نے قبول کیا، تو اس حدیث کی روشنی میں بھی ان کا فیصلہ واجب العمل۔ بالکل یہی دلائل ہم طلاق ثلاث کے مسئلے میں بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تین طلاقوں کو تین قرار دیا، ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے قرار دیا اور ساری امت نے اس کو تسلیم کیا، تمام صحابہ نے، تو یہ مسئلہ اب اجماعی بن گیا ہے، اب اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس میں اختلاف کرتے ہیں تو حدیث کی روح سے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ ہٹ جائیں گے۔ تو باقی اس پہ کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اتنا انشاءاللہ کافی ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیل جو تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل ملے تھے، تو ہم صحابہ کو معاذ اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں سمجھتے۔ بنی اسرائیل تو وہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار ستاتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا، ان سے بہتر ساتھی اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے ہی نہیں، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ بنی اسرائیل کی قرآن میں جگہ جگہ مذمت اور برائی ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کیسے ستایا، جگہ جگہ برائی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں قرآن میں ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ نے صحابہ کی جب صفات بیان کی، محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، فرمائے جب بھی تم ان کو دیکھو گے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، اور اللہ نے ان کی ایک صفت جو بہت خوبصورت صفت بیان کی، میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم دل اخلاص سے پڑھ رہے ہیں یا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس پر کوئی مطلع نہیں ہے سوائے پڑھنے والے کے اور اللہ کے, اس پر تو فرشتے کو بھی علم نہیں ہوتا. کسی نمازی کو ہم نمازی حقیقی معنوں میں نہیں کہہ سکتے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے لحاظ سے نمازی پڑھتا ہے, واللہ عالم دل کی حالت اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کے اعمال جب قرآن میں بیان کیے تو آگے یہ جو دل کی حالت تھی نا, ان کی دل کی کیفیت, اس کو بھی بیان کر دیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, فرمائے ان اعمال سے ان کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو ایسی شخصیتیں کہاں سے لے کر آئیں گے بھائی, جن کو رہبر بنایا جائے, جن کو مقتدا بنایا جائے. ان سے بھی اگر غلطیاں ہو رہی ہیں, ان بیچاروں کو طلاق کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. اگر ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے کسی مسلمان پر اس کی بیوی کو, اور یہ سارے صحابہ حرام کر رہے ہیں, ان بیچاروں سے اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر غیر مسلم کو کیا جواب دو گے؟ وہ کہے گا جب تمہارے صحابہ کو طلاق کے مسئلے سمجھ میں نہیں آئے تو آج کے کون مفتی ہے جو یہ بڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ مجھے زیادہ سمجھ میں آئے, میں قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتا ہوں. اور وہ یہ کہے کہ تمہارے صحابہ کو اذانیں دو ہیں یا ایک ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, تو آج کون سا مفتی ہے جو کھڑے ہو کر دعویٰ کرتا ہے کہ دو اذانیں ہونی چاہیے کہ ایک اذان, آج اس کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی آخری ساتھی ہیں. ان جیسا ساتھی اب کسی پیغمبر کو جیسے ماضی میں نہیں ملا, پیغمبر تو نہیں آ سکتے, ایسے کسی بزرگ کو, کسی مقتدا اور رہبر کو بھی نہیں مل سکتے, ایسے علماء پیدا ہو ہی نہیں سکتے. تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی حفاظت کا چونکہ وعدہ کیا ہے, اور حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا تک پہنچانے والوں پر لوگوں کو اعتماد ہو. تو اللہ نے ان کے اعتماد کی, ان کے تقوی کی, ان کی دیانت داری کی قرآن میں گواہی بھی دی, اور ان سے ایسے اعمال بھی صادر کروائے جس سے لوگوں کو ان کے برحق ہونے کا یقین آ جائے. تو اس لیے جو ہے نا, اب کوئی پاگل اٹھ کے کہہ دے کہ میں اس مسئلے کو نہیں مانتا. آج کل ٹیلی ویژن میں, ٹاک شوک میں ایسے اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک مشہور مفکر ہیں, وہ بہت زیادہ بولتے ہیں الٹے سے, کہتے ہیں میں صحابہ کو, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا, اور ایسے دعویٰ کرتے ہیں جیسے قرآن کے سب سے بڑے عاشق یہی ہیں. اور بعض کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, باقی میں فلاں عمر نے کیا کہا, عثمان نے کیا کہا, معاذ اللہ میں نہیں جانتا, اور ابو حنیفہ نے کیا کہا, شافی نے کیا, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث سے ممکن ہے محبت کرتے ہوں, مگر یہ کچھ تو مخلص ہے ہی نہیں, محبت ہے ہی نہیں, فتنہ پرست ہیں. کچھ بےچارے محبت کرتے ہیں مگر ان کو, کیونکہ ان کو برین واش کیا گیا ہوتا ہے, ان کو سمجھایا اس طرح سے غلط رخ دیا گیا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن و سنت پہ تم نے چلنا ہے, اور باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ بیوقوف تھے. تو یہ نظریہ جب بنتا ہے نا انسان کا تھوڑے دن تک, تو پھر وہ قرآن و سنت کو ماننا بھی چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ 1400 سال میں جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو میری کہاں سے سمجھ میں آیا ہوگا پھر. اس لیے میرے بھائی, یہ جو امت جن سلسلوں سے دین ہم تک پہنچا ہے, ان سلسلوں پر اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ ان سلسلوں کو درمیان سے نکال دو تو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا, میں, میری یہ تحقیق ہے, تو آپ اس سے پوچھو کہ یہ 1400 سال میں کن کن کی تھی. اگر وہ کہتے ہیں وہ میں کسی کو نہیں مانتا, تو آپ بولے جب آپ کسی کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو بھی نہیں مانتے. جو بھی اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم. بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو اتنے سے جملے کو سمجھ جائیں تو یہ سارے گمراہ لوگوں کا علاج ہو جائے گا, اتنے سے ٹکڑے کو سمجھ جائیں. قرآن میں اللہ نے ہمیں جس دعا کا حکم دیا, وہ دعا کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے, آگے اس کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے. تو سیدھا سیدھا یوں کہہ دیا جاتا, صراط القرآن والحدیث, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, یعنی قرآن اور حدیث کا راستہ. کیا خیال ہے, بات بالکل واضح ہو جاتی. لیکن کیا فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. لوگ درمیان میں آ رہے کہ نہیں آ رہے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. پتا چلا ہدایت کے چراغ بھی لوگ ہی ہوتے ہیں, اور گمراہی کے چراغ, گمراہی کے اندھیرے بھی لوگوں ہی سے ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو ہدایت ملے گی, برے لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو گمراہ ہوں گے. جو لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ رہا, جو لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ رہا, ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں قرآن و سنت سے بات کو سمجھتا ہوں, تو قرآن کی روح سے وہ کسی آدمی کو فالو نہیں کر رہا, کسی لوگ کو درمیان میں نہیں لا رہا. اور آپ قرآن کی جتنی بھی دعوت دیکھیں نا, قرآن میں جگہ جگہ کیا آتا ہے, من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, یہ نہیں کہ میں مسلم ہوں, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. حدیث میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اہدنا فی من ہدیت, یہ بھی نوٹ کر لیں پوائنٹ, اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے پہلے سے ہدایت دی ہوئی ہے. کیا مطلب, جو پہلے سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں مجھے بھی ان کا ایک فرد بنا دے, ان لوگوں میں شامل کر لے. لوگوں میں جو آدمی کہتا ہے میں لوگوں کو مانتا ہی نہیں ہے, سب غلط ہے, تو پھر کس میں شامل ہونے کی یہ دعا مانگے گا؟ کچھ نہ کچھ لوگ ہر دور میں صحیح رہیں گے, آپ کو انہی لوگوں میں سے کسی کو فالو کرنا ہے. اور اگر کوئی جماعت ایسی دنیا میں وجود میں آتی ہے کہ 1400 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا اس امت پہ آیا ہے کہ وہ جماعت اس دور میں موجود نہیں تھی, ایک لمحہ بھی آیا ہے, تو اس کا مطلب اس لمحے میں یہ جماعت جب نہیں تھی تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی. نہیں آ رہی بات, کیونکہ ہر دور میں ایسے ہدایت یافتہ لوگ موجود رہیں گے جن میں شامل ہونے کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں دعا بھی مانگتے ہیں اور حدیث میں بھی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. ہر دور میں رہیں گے, کسی دور میں بھی کوئی جماعت ایسی تھی 1400 سال میں کہ وہ ایک صدی یا 50 سال یا ایک سیکنڈ ایسا گزرا ہے کہ وہ نہیں تھا, اس سے پہلے تھی, ختم ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ وجود میں آ گئی. تو جب ختم ہوئی ہے اس وقت جو لوگ تھے ان کو تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا مانگو جو ہدایت یافتہ ہیں, یہ اللہ نے حکم دیا تھا نا, اور یہ لوگ اس میں اس وقت موجود تھے نہیں, اس کا مطلب یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی بھی باطل فرقہ جب آپ سے بات کرے تو یاد رکھو کہ بحث کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی سے. یہ آج کل جو ہے نا دفتروں سے فون آتے ہیں میرے پاس, حضرت وہ فلاں بیٹھا ہوا ہے, وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہے, وہ یہ دلیل دے رہا ہے, وہ ٹی وی میں ٹاک شاک کے درمیان وہ یہ دلیل دے رہا ہے, رجم کی سزا نہیں ہے اسلام میں اور یہ مسئلہ ہے اور تقلید نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, جو آج کل فتنے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ بحث کو نا ترتیب دیا کریں, ترتیب, کوئی بھی بحث جو نمبر وار نہ ہو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بحث ایسی ہے نا, بس آپ نے کہیں سے بھی شروع کر دی تو وہ لامتناہی سلسلہ جاتا ہے. بحث کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو کیٹیگریز میں بنایا جائے, پہلے اس پر بات ہوگی, پھر اس پر بات ہوگی, پھر اس پر بات ہوگی. تو جو آدمی, جیسے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں نا کہ اسلام کے بارے میں کوئی آپ سے بحث کرتا ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے, تو آپ اس کو بتائیں پھر صحیح مذہب کون سا ہے, آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ صحیح مذہب. میں اسلام کو چھوڑ دوں گا, میں اس صحیح والے پہ آ جاؤں گا, معاذ اللہ, ایک نقل کفر کفر نباشر, کوئی بتا دو. اگر وہ آپ کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے تو آپ بولیں جتنے اعتراضات تم اسلام پہ کر رہے ہو نا اس کو 100 سے ضرب دے دو, اتنے اس سے زیادہ اعتراضات کس پر ہو رہے ہیں؟ اس مذہب پر ہو رہے ہیں, اس پر ہو رہے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں. ایک دہریہ آدمی نے ایک بات چیت کی مجھ سے, وہ بات یہ کی, میرے شاگرد کی اس سے بات ہوئی تھی, ترکی کا کوئی کمیونسٹ آدمی تھا, وہ کہتا تھا میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. یہ سوال بھی چونکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس لیے یہ بات بھی سامنے آ جائے. وہ کہتا تھا میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. اب ایک آدمی جب اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتا تو اس سے مذہب کی بات کرنا کہ اسلام سچا مذہب ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے, یہ تو فضول کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ بات ہی شروع سے وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو ہی نہیں مانتا, خدا کو ہی نہیں مانتا, تو وہ تو کہہ رہے ہیں سارا خود سے ہو رہا ہے. جب خود سے ہو رہا ہے تو پھر آگے مذہب کی بات فضول ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے جو ہمارے شاگرد تھے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بڑا پریشان کر رہا ہے مجھے. کہہ رہے میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس کو کیا دلیل دی؟ کہہ رہے میں نے اس کو دلیل دی کہ بھائی یہ پھر کائنات خود سے کہاں سے وجود میں آ گئی, اگر اللہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کائنات خود بنی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بنی ہے اور ہمیشہ سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل نہیں مانتی کہ یہ سب چیزیں, یہ سورج چاند ستارے خود سے بن گئے. وہ بڑا کوئی فنٹر تھا, اس نے فوراً اس کو مولوی کو جواب دیا, میرے شاگرد بھی مولانا ہی تھا, وہ مولوی صاحب ہی تھے, وہ فوراً جواب دیا کہ اچھا اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے, خود سے نہیں بن سکتی, تو سوال ہے اللہ کو کس نے بنایا پھر؟ اب اگر آپ معاذ اللہ یہاں کے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ کو کسی نے, وہ خود سے ہے, تو فوراً اس نے جواب دینا تھا آگے کہ جب یہ سورج خود سے نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا اللہ خود سے کیسے بن گیا؟ تو جیسے اس سوال کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے پھر بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ ہے، تو ایسے اس سوال کا جواب بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کائنات خود سے کیسے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا نا بھائی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی ہے بھائی. تو جواب پھر ہوگا کہ اس کے وجود کو فرض کرنے کے لیے کسی ذات کو ماننا پڑے گا جس نے بنایا، تو سوال اس پر بھی تو آئے گا وہ کیسے وجود میں آ گیا. تو جو اس سوال کا جواب ہے وہی اس سوال کا بھی جواب ہے. یہ دہریوں کی طرف سے، خدا کے منکرین کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. اب اس کا جواب دینے کے لیے نا وہ عام طور پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کہاں سے خود سے کاش کیسے آ گیا، خود سے کیسے ہو گیا. تو یاد رکھو ہر بات کا جو ہے نا اس کو گفتگو کو سمیٹ کے نا، وہ پنجابی کی مثال مشہور ہے نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. گل سنا ہے کبھی؟ ہے گل ویلے دی پھل موسم دا. گل بات ہمیشہ موقع کی کرو مختصر، اور پھل موسم کا کھاؤ. میں نے اس سے کہا کہ آپ کو اس سے گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کرنی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس تین باتوں کے علاوہ کوئی چوتھا آپشن نہیں ہے، صحیح ہے نا. ایک تو یہ کہ یہ کائنات ہمیشہ سے خود سے ہے، اس کو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی. ایک یہ ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کو بھی آپ کی عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ بھائی جس نے بنایا ہے پھر وہ کیسے بنا. اور تیسرا یہ کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ہے بھائی عقلی طور پر یہی احتمال ہو سکتا ہے نا کہ یہ دونوں باتیں غلط، نہ خود سے بنی نہ کسی نے بنایا. تو اس تیسری بات پر تو دونوں متفق ہوں گے. او بھائی نہیں آ رہی بتا دیں، گھر چلا جاتا ہوں. اس تیسری بات پر تو سب متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو اور دو چار ہوں بھی اور نہیں بھی چار ہوں. دو متضاد چیزیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتی نا. یا تو یہ کائنات خود سے بنی ہے، ہمیشہ سے خود سے ہی چلتی آ رہی ہے، یا اس کو بنانے والا ہمیشہ سے ہے، وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یا یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح ظاہر ہے پہلی دونوں باتوں میں سے ہی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے. یا تو یہ کائنات ہمیشہ سے ہے خود سے ہے، یا اس کا بنانے والا ہمیشہ سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بحث کے لیے کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں. اگر لائیں گے تو ہم دونوں غلط کہیں گے کہ بھائی یہ تو دونوں غلط کہہ رہے ہیں اس کو. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ان دونوں باتیں جو عقل میں نہیں آ رہی ان میں سے ایک کو لازمی ماننا پڑے گا. نہیں یہاں تک جن کی سمجھ میں آ گئی نا ہاتھ کھڑا کریں. ان دونوں باتوں کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہے؟ اب یہ دیکھ لو کہ ان میں کون سی بات زیادہ خلاف عقل ہے اور کون سی کم خلاف، کس کی تاویل ہو سکتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ کا بچہ تھا 7 سال کا، کمزور باریک پتلا، اور ایک بچہ کسی دوسرے محلے میں رہتا ہے، اس کی عمر بھی 7 سال ہے، وہ بھی کمزور باریک سا دبلا پتلا سا. خبر یہ آئی ہے کہ بولو پہلوان کو اکھاڑے میں ایک 7 سال کے بچے نے گرا دیا زمین پہ. خبر یہ آتی ہے آپ کے پاس، بولو پہلوان کا مقابلہ ہوا ایک 7 سال کے بچے سے، اور 7 سال کے بچے نے اس کو گرا دیا اکھاڑے میں. آپ اس خبر کو مانو گے نہیں، لیکن خبر بیان کرنے والے اتنے زیادہ کہ آپ کے لیے اب اس خبر کے انکار کا آپشن ختم ہو گیا. اب آپ کو بھائی ہوا ہے یار، سب کہہ رہے ہیں، ٹی وی میں بھی آ گیا اور جتنے چینلز ہیں ان سے تصدیق بھی ہو گئی، سب ہو گیا، تو ہوا ہے، بس قدرت کا کھیل ہے. اب خبر یہ آئی ہے کہ آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نے بولو پہلوان کو گرایا اکھاڑے میں، دوسرے یہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کا بچہ نہیں ہے، اس محلے میں ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس نے میری ٹریننگ کی ہوئی ہے اور بڑے کراٹے وراٹے سیکھے ہوئے، اس نے گرایا ہے. اور اس پر سارے متفق ہیں کہ بچہ یا تو آپ کا تھا یا اس علاقے کا. آپ کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی کہ چاہے میرا بچہ ہو یا उस इलाके का हो, है तो 7 साल का ना, 7 साल का कैसे ही कराटे मास्टर हो, बोलू पहलवान को कहां से गिराएगा। लेकिन मैंने बताया इंकार का ऑप्शन खत्म हो गया आपके पास, इंकार का ऑप्शन खत्म हो गया, इतने लोगों ने बताया। अब आप क्या कहोगे, किसी तीसरी बात की तरफ जाओगे, आप कहोगे ना गिराया भी है, गिराने की खबर भी है, बोलू पहलवान के मार खाने की खबर भी है, बच्चे के 7 साल के होने की भी खबर भी सही है, लेकिन वो जिन का बच्चा होगा इंसान का बच्चा नहीं होगा, वो जिन का बच्चा है आके ले जाए, मस्जिद से हैरान होता है ना, 7 साल उम्र है नेकर पहने में, जिन का बच्चा है आके ले जाए, तो जिन का बच्चा होगा वो इंसान का बच्चा नहीं होगा। लेकिन खबर मुतवातिर पहुंची कि वो है इंसान का बच्चा और आपका या उस इलाके का, तो आपके पास अब इसको तस्लीम किए बगैर कोई रास्ता नहीं है कि बोलू पहलवान ने शिकस्त भी खाई है, जिस बच्चे ने गिराया वो बच्चा भी 7 साल का था, और वो बच्चा भी या तो मेरा है या उस इलाके का जो मैंने बच्चा अभी तक देखा नहीं है, या वो बच्चा है। तो आप क्या कहोगे कि भाई जो आधे लोग कह रहे हैं ना मेरे बच्चे ने गिराया वो झूठे हैं, और जो कह रहे हैं ना उसने गिराया है वो सच्चे हैं, क्योंकि मैंने उस बच्चे को देखा नहीं है, मुमकिन है उसमें कोई ऐसे कमालात हो, ऐसी उसमें कुछ चीजें हो कि अकल तो नहीं मानती कि बोलू पहलवान को कैसे गिरा देगा, लेकिन अब मेरे पास चूंकि इसको इंकार का रास्ता बाकी बचा ही नहीं है, लिहाजा मुझे यह फर्ज करना पड़ेगा भाई उसने गिराया, क्योंकि अपने बच्चे को तो मैं जानता हूं, ये तो चूहे से डरता है, बिल्ली से डरता है, तो बोलू पहलवान का नाम रात को ले लो तो इसकी नींद उड़ जाती है। तो आप जिसकी खसूसियात को जानते हो उसके बारे में फैसला करोगे कि ये कमजोर है, जिसको नहीं जानते उसके बारे में आपको फर्ज करना पड़ेगा, मुमकिन है उसमें कुछ ऐसी ताकतें हो, ऐसी चीजें हो कि वो ये कर सकता हो, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब आपके पास दो ही चीजें, या तो ये कायनात खुद से बनी है या इसको बनाने वाला हमेशा से है, उसको किसी ने नहीं बनाया, दोनों बातें अकल में नहीं आती। मगर अब आप यहां फैसला करोगे भाई इस कायनात को तो हम सुबह शाम देखते हैं, हम खुद इस कायनात का एक हिस्सा है, मादा और एनर्जी और तवानाई उस पर तो दिन रात तहकीकात हो रही है, और इसकी हम खसूसियात जानते हैं कि इस मादे को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करना किसी मुहर्रिक के बगैर मुमकिन नहीं है। पैदा करना कहां से मुमकिन हो गया भाई, ये पंखा रुका हुआ अगर हो, क्या हवा के बगैर या बिजली के बगैर इसको घुमाना मुमकिन है? पंखा एक जौहर है, एक मादा है, वो रुका हुआ होना और चला हुआ होना ये इसकी सिफात है। सिफत में तब्दीली आसान होती है कि नहीं होती? क्या हो गया भाई, सिफत में, सिफत समझते हैं उर्दू का लफ्ज है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। आप हैं, आपको गुस्सा दिलाना आसान है, आपको हंसाना आसान, आपको पैदा करना मुश्किल है, क्या ख्याल है? तो जो काम आसान है यानी आपकी हालत तब्दील करना, वो भी जब तक कोई तब्दील करने वाला ना हो खुद बहुत से नहीं होती। ये पंखा रुका हुआ है सुकून की हालत में, ये हरकत में नहीं आएगा, इसकी हालत तब्दील नहीं होगी जब तक हरकत देने के लिए कोई जात और पीछे कोई तवानाई और कोई चीज मौजूद नहीं होगी, ये खुद से कभी भी हरकत में नहीं आएगा। न्यूटन तो यही कह के तुम्हारा था बेचारा कि जो चीज हरकत में है कयामत तक हरकत में ही रहेगी, न्यूटन का कानून है ना भाई, मैंने पढ़ा था मुझे याद रह गया, आपको क्यों नहीं याद है? न्यूटन का कानून है कि जो चीज इस कायनात में मुतहर्रिक है जब तक रोकने का कोई सबब नहीं होगा वो कयामत तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी भी, और जो रुकी हुई है वो कभी भी अपनी जगह से हिल नहीं सकती जब तक कोई हिलाने वाला ना हो। बहुत से आजकल ऐसे साइंसदान भी हमारे बयान में आ रहे हैं, आजकल स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनके हालात अजीब हैं, वो समझते नहीं है, मुमकिन है ऐसे किसी साइंसदान को ख्याल हो कि फिर गाड़ी रुक क्यों जाती है, गाड़ी आप एक्सेलेटर पे अगर आपने पांव रखा हुआ है तेज रफ्तार से जा रहे हैं, ब्रेक ना लगाएं ऐसे ही स्टीयरिंग ढीला छोड़ दें तो वो भी तो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, हालांकि हमने तो रोकने की कोशिश नहीं की, तो भाई वो रगड़ की वजह से रुकती है, ठीक है ना, उस सड़क जो है ना रगड़ उसको रोक रही है मुसलसल, इसलिए रुक जाती है वो। लेकिन उसूल क्या है कि इस कायनात में, इस कायनात की हालत का तब्दील होना, एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होना, ये जब तक कोई कन्वर्टर ना हो ये अमल नहीं हो सकता। तो ये पैदा कैसे हो सकता है, इसकी एक एक चीज को हम जानते हैं इस कायनात की, यहां जो चीज गर्म है ठंडा करने के लिए उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा तो ठंडी होगी वो, گرم کرنے کے لیے چولہے پہ رکھنا پڑے گا, آگ جب تک نہیں ملے گی وہ گرم نہیں ہوگی. صفات تبدیل نہیں ہوتی جب تک تبدیل کرنے والا کوئی موجود نہ ہو. تو یہ کائنات پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کائنات کے تو ہم ذرے ذرے کو جانتے ہیں, اس کے بارے میں دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں, یہ خود نہیں ہو سکتی. اور جو اللہ کی ذات ہے, جو اس کو بنانے والی ذات ہے, اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اور وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کرنا آسان ہے کہ وہ ایسی ماں وراء العقل ذات ہے کہ وہ واجب الوجود ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اگر یہ آپ تسلیم نہیں کرتے تو تیسرا آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے, یا پھر کوئی تیسری بات کرو نا, وہ ممکن نہیں ہے کرنا. تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور عقل کے دائرے میں رہ کے ماننی پڑے گی کہ بھائی وہ ذات ہے, ہم چونکہ اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے, ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے, ایسی ذات ہے. اس کو جو منطقی علماء ہیں نا, وہ علم کلام کے, وہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اس کائنات میں دو قسم کی چیزیں, ایک جائز الوجود اور ایک واجب الوجود. جائز الوجود کو کہتے ہیں کہ جو موجود بھی ہو سکتی ہے اور موجود نہیں بھی ہو سکتی, وہ ہے یہ جو مادہ ہے. تو جو جائز الوجود چیزیں ہوتی ہیں ان کے وجود کو جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی وہ موجود نہیں ہوگی. اور ایک ذات ہے واجب الوجود, جو اس کائنات کے بالکل اپوزٹ ہے, مادے کا بالکل الٹ ہے. وہ ہے واجب الوجود. کیا مطلب؟ اس کا وجود ضروری ہے, جب تک اس کو عدم کرنے کی کوئی تحریک نہیں ہوگی. اور اللہ کو عدم کرنا ممکن ہے نہیں, کیونکہ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے نہیں. اب اگر آپ کہتے ہو, اب یہ جو سیکولر طبقہ کہتا ہے نا, جو دہریا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا اور بڑا فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اس کا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, میں میری عقل میں نہیں آتا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. عقل بچانے کے لیے اس سے بھی زیادہ بے عقلی کی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے. بعض لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم عقل کو مانتے ہیں, مگر باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ, بے عقلی کی. تو آپ عقل کو حکم بنا کر فیصلہ کر رہے ہیں اور باتیں پاگل پنے کی کر رہے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ عقل کو بھی فالو نہیں کرتے, صرف دعوے کرتے ہیں کہ میں مذہب کو نہیں مانتا, عقل کو مانتا ہوں. تو عقل کو مانو گے تو مذہب کو ماننا پڑے گا. تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, پہلے اللہ کا وجود آ جائے تو پھر باقی پھر آگے قرآن نے بھی اسی ترتیب سے بات کی ہے. تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ جو اہل باطل ہیں آپ ان سے یہ بات کریں سب سے پہلے کہ تم اپنا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بتاؤ, روحانی سلسلہ, روحانی سلسلہ, کہ تم جس مسلک پہ چل رہے ہو تم سے پہلے کون تھے اس مسلک پہ چلنے والے, اور ان سے پہلے کون تھے, اور ان سے پہلے کون تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, اب تک اس میں ذرہ برابر بھی انقطاع نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے وہ جو سلسلہ ہے. اگر درمیان میں کہیں بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ درمیان کے لوگ پھر اس مسلک کے نہیں تھے, اس کا مطلب وہ سارے گمراہ تھے پھر, اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کو لوگوں سے جڑنا پڑے گا, تبھی ہمارے ہاں اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. دور حدیث میں جب اساتذہ اور مشائخ علم حدیث پڑھانے شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی سند ضرور بیان کرتے ہیں. مدارس میں لٹکی ہوئی آپ جائیں, حضرت مفتی ظہیر علی صاحب کے پاس آپ کو اتنی بڑی سند ملے گی, بنوری ٹاؤن میں, جامع رشید میں, دارال کو, سب میں سندیں. میری بھی سند ڈالی ہوئی ہے, کسی نے میری ویب سائٹ پر مجھ سے پوچھ کے ڈالی ہے. وہ بھی پورا سلسلہ ہے حدیث میں, فقہ میں, ہر چیز میں. کہیں درمیان میں ایک بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بھائی وہ استاد کی, میری اپنے استاد سے ملاقات تو انہوں نے کس استاد سے پڑھا, انہوں نے کس استاد سے پڑھا, انہوں نے کس استاد سے پڑھا, انہوں نے کس استاد سے پڑھا. یہ پورا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے. اگر کسی کا یہ سلسلہ درمیان سے منقطع ہے, منقطع کا مطلب وہ نہیں مانتا ان میں سے کسی کو, درمیان میں کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اس مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے تھے, اس کا مطلب یہ بعد کی پیداوار ہے, یہ بعد کی بدعت ہے, یہ برحق نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان, کوئی بھی ہو, اس کو اپنا سلسلہ یہ ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم ایسی امت, ایسے دین اور مذہب پہ چلنے والے ہیں کہ جس مذہب پہ ہمیشہ لوگ چلتے رہیں گے, اور جس مذہب کو ہم ہر دور میں لوگ فالو کرتے رہیں گے, اور اللہ نے ہمیں انہی لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان انعام یافتہ لوگوں کی اللہ نے تعریف کیا کی ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو انبیاء میں سے ہوں گے, اور پھر انبیاء کو فالو کرنے والے صدیقین کہلاتے ہیں, جو علماء ہیں. وہ بھی ہر دور, انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, صدیقین ہمیشہ رہیں گے, شہداء ہمیشہ رہیں گے, اور صالحین ہمیشہ رہیں گے. شہداء میں اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ صرف کھانے پینے والا سلسلہ نہیں ہوگا, قربانیاں دینے والے بھی ہوں گے. شہدہ کا مطلب یہ نہیں کوئی بھی کہیں شہید ہو جائے تو آپ اس کے مسلک کو فالو کرنا شروع کر دیں. شہدہ میں اہل حق کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں گے. آپ دیکھ لو 1400 سال کی تاریخ میں جہاد سب سے زیادہ کس نے کیا, 1400 سال تاریخ میں باطل کے خلاف لڑتے کون رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ فقہ حنفی جو دنیا میں رائج ہوا ہے نا, یہ اس لیے نہیں کہ یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے, بلکہ یہ اس لیے رائج ہو گیا کہ اس زمانے میں خلفاء چونکہ سارے حنفی ہوا کرتے تھے, جتنے مسلمانوں کے خلفاء ہوتے تھے تو لوگوں نے ان خلفاء کا مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیا, اس لیے حنفی بن گئے. میں نے کہا چلے یہ بات تو مان لی نا کہ اس زمانے میں خلفاء کیا ہوتے تھے, حنفی, اور وہ الیکشن کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت سلیکشن الیکشن کے ذریعے, بولو بھائی, اس وقت یہ ہوتا تھا جو کافروں سے لڑ کے ان کا علاقہ قبضے میں لیتا تھا وہی کیا ہوتا تھا, کمانڈر ہوتا تھا, وہی خلیفہ ہوتا تھا. تو فقہائے حنفیہ کی حکومت سب سے زیادہ رہی ہے عالم اسلام میں. 1400 سالہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, حکمران اس امت میں سب سے زیادہ حنفی گزرے ہیں. میں کسی اور مسلک پہ طنز نہیں کر رہا, خدا نخواستہ اس کو گمراہ نہیں کہہ رہا, میں تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو اتنا طنز کیا جاتا ہے نا دوسروں کی طرف سے کہ یہ باطل ہیں, یہ مقلد ہیں, یہ مشرک ہیں, تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس امت میں سب سے زیادہ حکمرانی کس نے کی ہے, احناف نے کی ہے. خلافت عثمانیہ نے 700 سال, وہ حنفی تھے, اس سے پہلے وہ حنفی تھے. اس امت کے سب سے بڑے قاضی القضاء امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی تھے. تو جب اتنے زیادہ تو یہ وہ اس وقت الیکشن نہیں ہوتا تھا, جہاد کے بعد یہ حکومتیں ملتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے جہاد میں سب سے بڑا کردار کس کا رہا ہے, احناف کا رہا ہے. اور آج بھی آپ افغانستان میں امریکہ کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی جا کے دیکھ لو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ بیان کیا اہل حق کا, شہداء. بار بار بتا دوں, میں کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے, انہوں نے بھی جہاد دوسرے بھی کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ صفت احناف کی سب سے زیادہ ممتاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جہاد کا میں جو کردار ادا کیا ہے وہ احناف حنفیوں مجاہدین کا کردار ہے, اور حدیث میں بھی ان کا مقام سب سے زیادہ ہے. آپ اگر بخاری مسلم کی روایات اٹھا کے دیکھیں, ان میں راوی اگر دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے, اور کوفہ میں فقہ حنفی سب سے زیادہ رائج تھا. تو یہ حدیث کی خدمت بھی سب سے زیادہ حنفی لوگ کر رہے ہیں, فقہ کی خدمت میں بھی. امام شافی کا قول ہے الناس و عیال و ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. فقہ کو سب سے پہلے مدون امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی ہدایات پہ کیا گیا ہے. تو فقہ میں بھی سب سے زیادہ خدمت ہو رہی ہے, اور جناب قرآن اس میں حدیث کی بھی سب سے زیادہ خدمت ہو رہی ہے, خلافتیں بھی قائم ہو رہی ہیں. وہ گمراہ ہیں, وہ کیا ہیں, یہ سارے گمراہ تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر صحیح کون ہے بھائی, پھر تو یہ سارا حدیثوں سے نکال دو, سب کچھ بچے گا کیا آخر میں. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے. جو بچے انٹیریئر پنجاب سے آتے ہیں کسی گھر میں, ان کی ماں باپ کام کے لیے رکھواتے ہیں, ان کی عمر 18-16 سال کے ہو, جس کی وجہ سے گھر میں بچے کام کریں گے, تھوڑا بہت جیسے بچے کریں گے کہ مائیں گھوڑے تھے, ویسے تو بہت لمبا سوال ہے. اور جس گھر میں بچے کام کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بچوں کو پڑھانا چاہیے, 18-16 سال کے بچے گھر میں آتے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے. گزارش ہے ہمارے محلے میں, خطرناک سوال ہے, فرقہ واریت والا. آج کل لڑکے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو کٹواتے ہیں, یہ باڈی بلڈر آج کل یہ کام کر رہے ہیں, سینے وینے کے بال وال وہ صاف کر لیتے ہیں. تو بال مرد کے لیے سینے کے بال یا بازو کے بال صاف کرنا جائز ہے, بشرطے کہ عورتوں سے مشابہت کی نیت نہ ہو. سمجھ رہے, عورتوں سے مشابہت کی نیت کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ غلط قسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو اپنے باڈی ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھنے میں لیڈیز لیڈیز سے نظر آئے, وہ ٹھیک ہے نا, نسوانیت نظر آئے, ایسے لگے دیکھنے میں کہ دوسرے کا خود دل چاہے کہ میں اس سے گلے ملوں, اس سے مسافہ کروں. یہ نیت ہے تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بعض لوگوں کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو پسینہ بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے, یا باڈی بلڈر نے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے میں اس کو اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے, تو وہ جائز ہے اس کے لیے. لیکن باڈی بلڈنگ میں یہ بات یاد رکھیں, ناف سے لے کے گھٹنے تک جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. یہ بلڈر جو ہے نا, ایک چھوٹا سا کچھا 2-3 دھاگے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوروں کے اپنے آپ کو انگریزوں پر قیاس نہ کریں, ان کے ہاں تو اخلاقی اقدار ہے ہی نہیں. مجھے کسی نے بتایا اب ان کے ہاں عورتیں بھی اس میں اکھاڑے میں آ کے باڈی بلڈنگ کر رہی ہیں. ہم تو مردوں پہ رو رہے تھے کہ ان کا لباس پورا نہیں ہے, ان کی خواتین بھی جا رہی ہیں وہ بھی باڈی بلڈنگ کے مقابلے کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی کی بیوی تو بننا نہیں ہے, تو ظاہر ہے بلڈر ہی بنیں گی پھر وہ. جس عورت نے کسی کی بیوی بننا ہے, نیچرل لائف گزارنی, وہ بلڈر بن کے کیا کرے گی؟ تو باڈی بلڈنگ کے نیت سے بعض لوگ بال صاف کرتے ہیں, تو وہ کیونکہ وہ نمائش کرنی ہوتی ہے. ویسے یہ کام کراہت سے خالی نہیں ہے. کراہت سے یہ جو نمائش ہوتی ہے نا, اپنے باڈی بلڈنگ کیا کریں, جم خانے جایا کریں, جان بنانے کے لیے, طاقت بنانے کے لیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, صحت کو اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے. بس یہ نیت ہونی چاہیے. میں بھی کبھی کبھار جو ہے نا مہینے میں ایک آدھ دفعہ چکر لگا لیتا ہوں, جا کے دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, تو اس میں مجھے مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ آئے ہوئے ہیں وہ بس وہ اپنے ٹیچر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں سے نکالنا ہے میں نے نا اپنے آپ کو, ادھر والا اس کی چانپیں تھوڑی سی باہر آنی چاہیے. اب وہ اس کی ایکسرسائز بتا رہا ہے, کہہ رہے اب یہ تھوڑا سا یہاں سے ہو جائے تھوڑا سا. اب وہ پھر شیشے میں کھڑا ہو کر دیکھ بھی رہا ہے یہ ہو گیا ابھی تھوڑا سا رہ گیا. تو یہ بیوقوفوں والی حرکت ہے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا. کچھ چیزیں تھوڑی سی چھچوراپن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, حرام نہیں ہوتی مگر وہ کیا ہو چھچوراپن ہے. بھائی آپ جاؤ آپ مختلف قسم کے وزن اٹھاؤ تاکہ آپ کا جسم اچھا ہو جائے, تھوڑا سا پیٹ اندر ہو جائے. توند اللہ کے نبی نے بھی توند کو پسند نہیں کیا ہے, پیٹ اندر ہو جائے, اسٹیمنا بڑھ جائے. باڈی بلڈر میں اسٹیمنا بہت ہوتا ہے. اور یہ جم خانے جو لوگ پابندی سے جاتے ہیں بوڑھے نہیں ہوتے وہ. میں ابھی کچھ دن پہلے چکر لگانے گیا, وہ ہمارے دوست ہی کا ہے وہ اصل میں, تو علماء کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں. میں گیا تو وہاں ایک صاحب جوان آدمی بنگلہ دیش کے, او بھائی وہ اتنا زیادہ وزن اٹھا کے ورزش کر رہے ہیں اور کندھے پہ رکھ کے تھائس لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں دو چار دفعہ جب گیا میں نے ان کو دیکھا, میں بڑا حیران ہوا. میں ان کو بلایا, میں نے کہا مولوی صاحب, وہ ہے بھی عالم, دار العلوم کرنگی سے فارغ ہے, بنگلہ دیش کے ہیں. میں نے کہا آپ اتنا وزن اٹھاتے ہو, آپ ابھی آپ 40-45 سال کے ہو اور ابھی تو گھڑیاں نہ کھس جائیں کہیں آپ کی. اس نے کہا, وہ کہنے لگے کس نے کہا میں 45 سال کا ہوں, میں 75 سال کا ہوں. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا بھائی آپ عالم ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر میں نے دو تین لوگوں سے تصدیق کی, وہاں لوگوں نے بتایا یہ 75 سال کے ہیں. دیکھو ایکسرسائز میں ہے, ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, کیا اللہ نے صحت دی. ہمارے یہاں 75 سال میں زندہ ہی نہیں رہتا آدمی, 60 سال کے بعد بس بونس پہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دعائیں تعویذ. اور تو صحت کا خیال رکھا, عالم بھی ہے, بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو میں نے کہا آپ کھاتے کیا ہیں, کیونکہ جب اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر ہم نے سنا ہے جو باڈی بلڈر لوگ ہیں نا انہیں سے سنا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے, اس کے لیے جائیدادیں کھانی پڑتی ہیں, باقاعدہ بہنوں کی وراثتیں کھانی پڑتی ہیں, پھر جا کے باڈی بلڈر کا پیٹ بھرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ تو بےچارے قاری ہیں, جا کے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے ہیں, آپ کیا کھاتے کیا ہیں؟ کہیں کچھ بھی نہیں کھاتا, روٹی کھاتا ہوں جا کے, لوگ دو کھاتے ہیں میں چار کھا جاتا ہوں. کہہ رہے میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں فش کھاؤں. پھر وہ جو بلڈروں کے اپنے وہ ہوتے ہیں نا, وہ ان کے نسخے ہوتے ہیں, یہ کھا جاؤ وہ کھا جاؤ وہاں سے یہ کھا جاؤ آلو کھا جاؤ اتنے پراٹھے کھا جاؤ. تو کہہ رہے میں جو آتا ہے کھا جاتا ہوں, میں روٹی کھاتا ہوں پیٹ بھر کے. تو روٹی پر تو میرا پھر مجھے بیان یاد آیا, میں نے کہا میرا بیان ہے گندم کی روٹی, وہ سن لیں, اللہ نے روٹی میں سب کچھ رکھا ہے, وہ جو روٹی نہیں کھائے گا وہ چاہے جائیدادیں بھی کھا جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, پیٹ ہمیشہ روٹی سے بھرتا ہے. تو جم خانے جانا چاہیے. بات سے بات چل پڑتی ہے. ایک اور بات بتاؤں لڑکوں کو, ہے تو ذرا حیا کے خلاف بات, لیکن آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں اپنی توانائی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا. یہ لت پڑ جاتی ہے ان کو ہینڈ پریکٹس کی, اور جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں یہ کام. پھر وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ہمیں علاج بتاؤ ہمیں نسخہ بتاؤ, وہ بتاتے ہیں, پھر بد نظری ہو جاتی ہے, پھر یہ کام ہو جاتا ہے ان سے, تو یہ تنگ آ جاتے ہیں. ان کے لیے بہترین نسخہ ہے جم خانے جایا کریں, ایکسرسائز کیا کریں, اس سے یہ عادت بری عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. مجھے کوئی لڑکا فون کرتا ہے میرے سے یہ عادت نہیں چھوٹ رہی, میں کہتا ہوں بھائی جم خانے جاؤ. بعض چیزیں نماز سے نہیں چھوٹیں گی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرق تو پڑتا ہے, بے حیائی میں کمی تو آتی ہے, لیکن جسم جو ہے نا جسم جب جس کو شہوت تو ایک انسان کی طبعی چیز ہے نا, اس کو تھوڑی ختم کیا جا سکتا ہے. تو توبہ کرے گا ایک ہفتے تک دو ہفتے تک, پھر وہ توبہ توڑ دیتا ہے, یہ ایسی لت پڑ جاتی ہے. تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھو, وہ بھی سارے کام کرو, اور ساتھ ساتھ جم خانے جایا کرو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو ایک تو آپ کی توانائی صحیح جگہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گی, जितना खा रहे हैं बाजुओं में और टांगों में लगना शुरू हो जाएगा, सीने में लगना शुरू हो जाएगा। तवानाई जब यूटिलाइज होगी तो इतनी शहवत फिर जिस्म में रहती नहीं है कि वो गलत जगह उसको यूज करे। वो जो खा रहे हैं वो जिस्म में लग रहा है, एक फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप शाम के वक्त जिम खाने जाएंगे तो आपको इतनी थकावट होगी कि आपको बहुत जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। और ये बुराई अक्सर जब सोने के लिए लेटते हैं उस वक्त शहवत का गलबा होता है। और अक्सर लड़कों की जो हमने जो हालात मालूम किए हैं, जो मेरे पास ज़ाहिर हर किस्म का तबका फोन करता है, तो 99% क्या ये बुराई कब होती है, जब सोने के लिए लेटते हैं और दिमाग में ख्वाहिशात का गलबा होता है। तो आप इतना थक जाओगे कि आप बिस्तर पर लेटते ही सो जाओगे। तीसरा फायदा इसका यह होता है कि आपका जब जिस्म बनना शुरू होगा, बॉडी बिल्डर का बहुत तेजी से जिस्म बनना शुरू होता है, उसमें जान आना शुरू हो जाती है, तो फिर उसको अपनी सेहत की हिफाजत की खुद बखुद फिक्र शुरू हो जाती है। उसको पता है मैं यहां इतने डंट पेल रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, तो अगर मैंने यही गंदे काम करने, उल्टे काम करने, तो मुझे एक दो घंटे यहां जिम खाने में वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। फिर तो बिल्कुल ही मर जाएगा थोड़े दिनों में, उधर भी इधर भी तवाना यूटिलाइज हो रही है तो गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा, लोग देखेंगे एक कुर्ता झाड़ के बंदा गया कहां, बिल्कुल गायब होना शुरू। तो उसको अपनी तवानाई और एनर्जी जो है ना उसको महफूज रखने की अहमियत बढ़ जाती है। और ये लड़कों ने खुद बताया कि जो जिम खाने जाते कहते हैं हमसे ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई। एक फिगर बन जाती है जब रोजाना देखते हैं ना शीशे में खड़ा होकर, भाई यहां से ये पहले तो नहीं था। एक साथ थे मोटरसाइकिल से नीचे गिरे नौजवान लड़का, बिल्कुल बारीक था, उसके इतनी चोटें आई हड्डी पे, मैं हैरान। मैंने कहा आप तो इतना जोर से गिरे नहीं हो लेकिन चोटें बहुत आई हड्डी पे। कह रहे मैं जब जमीन पे गिरता हूं तो गोश्त का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट चोट कहां लगती है, हड्डी। यार आम आदमी जब गिरता है तो पहले चोट गोश्त पे असर करती है, उसके बाद उसके जिमनी असरात हड्डी तक पहुंचते हैं। कह रहे हमारे यहां जिमनी चीज का तस्वुर नहीं है, गिरे डायरेक्ट हड्डी मुतासिर। तो वो थे भी बिहारी, बिहारियों के बारे में माजरत के साथ थोड़ा सा मशहूर है ना कि बातूनी बहुत होते हैं, तो बड़ी जबरदस्त बातें करते थे। एक दिन बैठे हुए कहीं ऑफिस में एक साहब आए, स्टेट एजेंसी का काम भी ये करते थे। एक साहब आए कहने लगे मैं यहां प्लॉट लेना चाहता हूं और उसमें ये खतरात हैं ये वगैरह वगैरह। इन्होंने सारे बता दिया कि भाई ये प्लॉट बिल्कुल क्लियर है, आप परचेज कर ले, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। करे नहीं फिर यूं हो फिर यूं वैसा ना हो जाए, कोई कब्जा ना कर ले। तो ये थे बिहारी ना, इन्होंने फौरन मिसाल दी, कहते हैं भाई जब इंसान पर बुरा वक्त आता है ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो मुझे मिसाल याद रह गई, कैसी अजीब मिसाल दी ना। हालांकि ऊंट पे कुत्ता कहां पहुंचेगा, लेकिन जब कुत्ते ने काटना तकदीर में लिखा हो तो ऊंट में भी बैठोगे ना वहां भी कुत्ता काट लेगा आके। तो उनको इस किस्म की मिसालें बहुत याद थी। तो जिम खाने जाने से क्या होता है, जिस्म में थोड़ा गोश्त आना शुरू हो जाता है, सीना चौड़ा होना शुरू हो जाता है, जान वान आना शुरू हो जाती है, पेट अंदर होना शुरू हो जाता है। फिर इंसान जब शीशे के सामने खड़ा होता है, लोग भी आते हैं बोलते हैं खैर भाई क्या खा रहे हो भाई आजकल, घी सी पी रहे हो, तो इंसान और खुश होता है। तो उसको अपनी सेहत की फिक्र शुरू हो जाती है, उसको पता होता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है, देखने में भी खूबसूरत लगूंगा और चाल भी अच्छी हो जाएगी और लोग भी तारीफ करेंगे और वजन भी। एक बॉडी बिल्डर है हमारे महल्ले में, उन्होंने अपना वाक्य सुनाया, लोग भी डरते हैं फिर उससे, भाई ये बिल्डर है इससे जरा हटके रहना। उन्होंने अपना वाक्य सुनाया, कह रहे मैं एक दफा कहीं खड़ा हुआ हूं तो एक कमजोर सा बंदा आके मुझसे उलझने लगा, झगड़ा शुरू हो गया। कह रहे मैंने कमीज उतारी है तो वो ना खड़े होकर कांपना शुरू, पहले तो नजर नहीं आ रहा था ना अंदर से क्या है। कह रहे कांपना शुरू तो मुझे उस पर हंसी आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जा भाई, ऐसे ही ना गिर जाए कहीं, कुछ किया मैंने है नहीं, केस बन जाएगा मेरे ऊपर। हजरत मुफ्ती अबुल उबाबा साहब को अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त जिसामत दी। एक दफा सफर कर रहे थे, अपना वाकया खुद बताया, मेरे उस्ताद हैं, कह रहे मैं कार में बैठा हुआ जा रहा था, एक सामने साइकिल वाला लड़का, उसने देखा पीछे चूंकि मौलवी साहब है तो उसको शरारत सूझी, वो साइकिल दाएं बाएं नहीं कर रहा, कार के आगे आगे, ताकि मौलवी साहब को तकलीफ हो। अब मुफ्ती अबुल उबाबा साहब हॉर्न दे रहे हैं उसको, भाई हटो यहां से हटो, वो हट नहीं रहा, और फिर पीछे मुड़ के ना उल्टा सीधा बुरा वाला भी कहना शुरू कर दिया मुफ्ती साहब को। तो मुफ्ती साहब खड़े हो गए, वो साइकिल से उतर के खड़ा हुआ कि लड़ना है तो आओ, लड़ाई की नीयत से ना, क्योंकि उस वक्त मुफ्ती उस्ताद का जो है ना सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था ना। अब मुफ्ती साहब फरमाते हैं मैंने जब गाड़ी का दरवाजा खोल के जब मैं निकलना शुरू हुआ तो वो देख रहे तो निकलते ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। یہ تو نکل ہی رہے ہیں مسلسل, بھائی تھوڑا سا نکلو ختم ہو جاتا ہے نا آدمی, یہاں سے سر سے لے کے یہاں تک ٹانگے, وہ قد ماشاءاللہ ان کا بہت زیادہ ہے. اب وہ نکل رہے ہیں تو کار چھوٹی تھی اس میں وہ چھپے ہوئے تھے, اب نکل رہے ہیں تو نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں, نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ ایسا ڈرا, اس نے بولا بھائی اس کو تو ایک تھپڑ میرے لگ گیا میں گر جاؤں گا. کہہ رہے فوراً سائیکل میں بیٹھا, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے کہ بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے. تو انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اللہ نے مجھے صحت دی ہے, میں جوان ہوں, میں کیا اپنی صحت اور توانائی کو برباد کر رہا ہوں, عورتوں کی تصویریں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں, ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کے. تو یہ اچھی زندگی ہے, لوگ بھی خوش ہوں, گھر والے بھی خوش ہوں, ماں باپ بھی خوش ہوں, بیوی بھی خوش ہوتی ہے, ماشاء اللہ جان شان آ گئی آپ کے اندر اور اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور جان بہت آ جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی پراپر طریقے سے یہ جم خانے جاتا رہے, ایکسرسائز کرتا رہے, بیمار نہیں ہوتا, بیمار نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھ لیں کسی بلڈر سے پوچھیں, دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں ان پہ بیماری نہیں آتی, کیونکہ جتنا کھا رہے ہیں نا وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. بیماری ہمیشہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے, کھاتے ہیں وہ, بیٹھے رہتے ہیں دفتروں میں, وہ سارا بلغم بن کے اور مختلف بیماریاں بن کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ. یہ فائدے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جم خانے تو جایا کریں نوجوان طبقہ, اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مگر ایک تو کسی استاد سے سیکھیں, ایسا نہ ہو کہ جا کے اپنی طرف سے ٹیڑھے میڑھے کچھ, یہاں والا ادھر سے الگ سے کوئی چیز نکل گئی, ٹھیک ہے. وزن اگر غلط طریقے سے اٹھائے جائے نا تو بعض دفعہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کسی استاد سے پھر خوراک وغیرہ بھی اسی سے پوچھیں, لیکن یہ مقابلے بازی نہ کیا کریں, مسٹر کراچی بننے کی یا مسٹر پاکستان بننے کی کوشش نہ کریں. یہ گوروں پہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں, مسلمان پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اس پہ کھائیں پیئیں موج مستی کریں, وہ اور کچھ نہیں. یہ دن میں جائز ہے, انہوں نے سوال پوچھا ہے. قرآن کی روشنی میں پیر و طریقت کی کیا خطی ہے؟ بہت زیادہ وقت نہیں ہو گیا, میرا خیال ہے کافی زیادہ وقت ہو گیا. یہ تین پرچیاں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.